بزرگان محترم، برادران اسلام اور خواتین اسلام، اس اجتماع کی یہ آخری نشست ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ابھی حضرت مولانا سرپرست جلسہ وہ آپ سے وہ ہم سب سے مخاطب ہوں گے اور ان کے ارشادات سننے کا موقع ملے گا اور انہیں کی دعا پر انشاءاللہ اس اجلاس کا اختتام ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی کچھ آپ کو سناؤں. اللہ والوں کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ والوں سے محبت بہت ضروری ہے اور ہم جیسے بیچ میں آ کے تو کام خرابی کرتے ہیں. اس دنیا میں اولیاء اللہ کا بڑا مقام اللہ نے بنایا اور اولیاء اللہ سے محبت ہونا بہت بڑی نعمت ہے. محبت جو ہے وہ مناسب چیز ہوتی ہے، مناسبت سے محبت. محبت نام ہی ہے مناسبت کا. یہاں محبت کی تعریف ہی میں ملائمت لکھا ہوا ہے، موافقت. جو چیز آپ کی طبیعت کے موافق ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جو چیز مخالف ہوتی ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ خاص دعا کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں ان کو یہ دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ان حضرت نے تھوڑی اس کی تشریح فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ کام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اولیاء اللہ سے محبت کے نتیجے میں ہوگی. طور طریق رنگ ڈھنگ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت میں آتی ہیں. حب کا شیء یعمی و یسلم، اسی شیء کی محبت جو ہے وہ آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی، اس معنی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو پسند نہیں کرتا. اب محبت ہوگی کسی سے تو لباس میں بھی آدمی اسی کو پسند کرتا ہے، بات چیت میں بھی اسی کو پسند کرتا ہے، رنگ ڈھنگ میں بھی اسی کو پسند کرتا ہے، خوشی غم میں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہتا ہے. اور اسی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت مانگتے ہیں. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت مانگتے ہیں جو آپ کی محبت سے قریب کر دے مجھے. تو ان کے ساتھ میں تعلق اور عقیدت کا ہونا اور محبت کا ہونا یہ مناسبت ظاہر کرتا ہے، اور مناسبت بہت بڑی چیز ہے. یہ مناسبت آدمی کو جذب کر لیتی ہے، ابزارب کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، محبت جذب آدمی کو کر لیتی ہے، کھینچ جاتا ہے آدمی. اور جب یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اپنے انا کو چھوڑنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری مصیبت ہماری انا کی آئی ہوئی ہے. اصل انا کے علاج کی ضرورت ہے، میپن جو ہے اس کا علاج ہونا پڑتا ہے ہر آدمی کا. جیسا کہ ابھی اثر کے بعد ہم سن رہے تھے کہ اگر یہ انا کا علاج ہو گیا یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. اس دنیا میں ہم اپنے انا کے علاج کے لیے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کو کہ انا کا علاج ہو جائے گا اس آدمی کو اصل انا دیا جانے والا ہے. مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس جیسے علم دیوبند کے وہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ جنت کیا ہے؟ ایک خدائی ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ ایک خدائی دی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی شان ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ فرماتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. تو جنت میں جنتی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، تمہارے لیے وہاں وہ چیز ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے. بلکہ یہاں ماتتعون، تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے، بس جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل جائے گی، اور اتنی آسانی سے ملے گی کہ آدمی کو محنت کرنا نہیں پڑے گا. جنت کی نعمتوں میں، جنت کے سسٹم میں، نظام میں اور دنیا کے نظام میں بہت سے فرق ہیں. اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا میں آدمی کو حرکت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. چیزیں جامد ہیں، آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے اپنے گھر میں، تابدان میں، تاپچے میں، الماری میں، فریج میں، کسی میں کوئی چیز رکھی ہے کھانے پینے کی، آپ کو لینا ہے تو خود آپ کو جانا پڑے گا یا آپ کے خادم کو جانا پڑے گا، جیسے کسی آدمی کو جانا پڑے گا لانے کے لیے. جنت میں وہ نہیں ہے. جنت میں یہ ہے کہ وہ چیز آئے گی وہاں پہ. چیزوں میں یہ بات ہے کہ اس میں حرکت رکھی ہوئی ہے، آدمی میں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں. پھل کھانے کی طبیعت چاہیے تو پھل آپ کے سامنے، یہ نہیں کہ پھل لینے کے لیے جانا پڑے گا. پرندہ کھانے کی خواہش ہوئی تو پرندہ آپ کے پاس آ جائے گا، یہ نہیں کہ پرندہ آپ کو شکار کرنے جانا پڑے گا. شکاریوں سے پوچھو جب شکار کرتے ہیں تو کتنی محنت، کتنے پاپڑ بیچتے ہیں، ایک خرگوش مارنے کے لیے کتنا کیچڑ میں بھاگنا پڑتا ہے. جنت میں یہ چیز نہیں ہے. جنت میں یہ ہے کہ چیز آپ کے پاس ہوگی. پرندوں کے وہ گوشت جس کو یہ پسند کریں گے وہ ان کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا. اڑتے ہوئے پرندے کو خواہش ہوگی تو وہ بھنا ہوا آپ میں آ جائے گا، اور آدمی کھانے کے بعد میں پھر وہ پھڑ پھڑا کے اڑ جائے گا. یہ بھی ایک منظر ہوگا دیکھنے کا. کھانے سے زیادہ مزیدار تو وہ دیکھیں گا کہ بھائی دیکھو یہ کیسا اڑتا ہے. پھل توڑیں گے تو پھل کے بعد پھل لگ جائے گا، کیونکہ وہاں کسی چیز کا ختم نہیں ہے. انگور کے خوشے کو یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا، انگور توڑیں گے تو انگور لگ جائے گا، سیب توڑیں گے تو سیب لگ جائے گا. وہاں اللہ پاک کی شان ہے. وہ تو وہاں چونکہ انسانوں کو رکھنا ہے، چن کے ایسے انسانوں کو رکھنا ہے کہ جن کو اگر اختیار دیا جائے، انا دی جائے، تو اس انا کو ابیوز نہ کریں، خراب نہ کریں. اس وجہ سے اس دنیا میں انا کی تربیت ہے. اگر اپنے جیسوں کو سب کو بغیر تربیت کے وہاں چھوڑ دیے تو وہ جنت جنت رہیں گی یا جہنم ہو جائیں گی؟ وہ تو جہنم ہو جائیں گی، تو ٹپا چبوترا ہو جائیں گا پورا. جنت جو ہے وہ چنے ہوئے تربیت یافتہ انسانوں کو رکھنے کی جگہ ہے. تربیت کس کی ہونا ہے؟ تربیت اس بات کی ہونا ہے کہ جب اس پوزیشن میں آدمی کو کر دیا جائے کہ تو جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ اس قابل ہو کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوئی ہوئی ہو، اس کا مزاج جو ہے نا وہ مناسب ہو گیا ہو، اس مناسبت سے پھر وہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ پاک کے لا محدود خزانوں میں چھوڑا جائے گا کہ تم اپنی آزادی سے اس کو استعمال کرو، پھر اللہ پاک کی قدرتوں کو دیکھو اور اللہ پاک کی رحمتوں کو دیکھو. یہاں ہمارے انا کا ایک نظام ہے جس کی ہمیں تربیت کرنی ہے، اور یہ انا ہی ہے جو ہمیں میرے دوستو بھائی تربیت کرنے نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا دین پر. دین سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں، دین کی باتوں سے ہم سب محبت کرتے ہیں، سرکار سے ہم سب محبت کرتے ہیں، سرکار کی باتوں سے ہم سب محبت کرتے ہیں، پر چلتے نہیں. چلنا ہم سے نہیں ہوتا. اس نہیں ہونے کی وجہ وہی ہے کہ آدمی کی ایک خودی ہوتی ہے، ایک انا ہے، ایک میپن ہے، ایک آزادی ہے طبیعت کی، وہ خواہش پر لے کے چلتی ہے، اس کی تربیت ہے یہ. اور وہ فنا کرنا آدمی پر آسان ہو جاتا ہے، آدمی کو اپنی انا کو چھوڑنا، جب اس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ محبت میں آدمی جو ہے پھر اپنے آپ کو چھوڑا کرتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے مال کی پرواہ، نہ اپنے جذبات کی پرواہ، نہ اپنے خواہشات کی پرواہ. یہ چیز ہے. اس وجہ سے اولیاء اللہ سے محبت جو ہے بہت بڑی بات ہے. اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اولیاء اللہ کا فیضان بغیر اولیاء اللہ کی محبت کے نصیب نہیں ہوتا. یہ ایک عجیب بات ہے، اولیاء اللہ کا فیضان بغیر اولیاء اللہ کی محبت کے اور عقیدت کے یہ نصیب نہیں ہوتا. ان کے فیضان کی لازمی شرط ہے یہ. اگر کسی کو حسن ظن نہیں ہے، حسن عقیدت نہیں ہے، اس کو ملتا الٹا کچھ نہیں. اور حسن ظن حسن عقیدت ہے تو بعض مرتبہ بیچ میں اگر تھوڑا پائپ خراب ہے تو بھی مل جاتا. بعض ایک بہت بڑے درجے کا رہتا ہے، ایک بالکل چھوٹے درجے کا رہتا ہے، مگر مناسبت کے واسطے پیپ لگا دیا گیا ہے، سلسلہ چلنے کے واسطے آ جاتا پانی. بعض 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 مرتبہ تو اللہ پاک ولایت دے دیتے ہیں صرف حسن ظن اور حسن عقیدت کی وجہ سے, چاہے پیر و مرشد جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے کا نہیں بلکہ کوئی مرتبے کا بھی نہ ہو تو بھی, ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوئے ہیں واقعات. ایک چور تھا, چوری کرتے کرتے بڈا ہو گیا, اپنے گیان سے بولنے لگا کہ یار اب تو ہاتھ میں آ رہا ہوگا, دیوانہ کودنا, یہ کرنا, بھاگنا, جاری کرنا تھوڑا کام ہے اس میں, لمبا کام ہے وہ. تو بولے میاں اب تو ہاتھ نہیں ہو رہا, کیا کریں گے؟ تو بولے سرکار آپ ہی کچھ مشورہ دو, سوچیں کچھ. رائے مشورہ ہوا, انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بیٹے کو ایسا کرتے ہیں آپ بن جاؤ پیر, ہم لوگ بن جاتے چیلے, حضرت حضرت کرتے رہتے ہیں, بس لوگوں کو گیر گھار کے لائیں گے, تھوڑی بہت دین کی بات تو کرنا, آپ کو آتا نہ ہوئے تو ہلتا تو میرے کو بھی آتا بولے. بس ایک گاؤں میں گئے, مزا خطا شکل صورت اللہ والوں کی بنا لیے, پھر وہاں پہ بیٹھ گئے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ حضرت کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے, حضرت 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 حضرت. اب لوگ حضرت کے پاس آنا شروع ہوئے, کوئی دعا پڑھانے کے واسطے, کوئی دعا درود پڑھانے کے واسطے, کوئی دعا کرانے کے واسطے, کوئی نصیحت چاہنے کے لیے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ذکر کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ بولنا شروع کرے. جو سچے طالبین تھے وہ بھی متوجہ ہوئے, بازوں کو اللہ عالم کی تلاش ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کو حاصل کروں, اللہ سے محبت پیدا کروں, اللہ سے تعلق پیدا کروں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی 40 سال کا ہو جائے, اگر آدمی 40 سال کا ہو جائے اور اس میں اللہ کی محبت کی, اللہ کی معرفت کی طلب پیدا نہ ہو کہ مجھے اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت سیکھنی چاہیے, اگر اس میں 40 سال کے ہونے پر یہ بات پیدا نہ ہو تو وہ ایسا ہی مریض ہے جیسے ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کو عورت کی طرف میلان نہ ہو. جیسے وہ قابل علاج, ایسے یہ قابل علاج. ایک آدمی بڑا ہو گیا لیکن شادی کی رغبت ہی نہیں, سب بولے شادی کر لو, وہ کچھ بولتے ہی نہیں, تو بلاخر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی حکیم سے بات مشورہ کرایا جاتا ہے کہ بھائی اس کا کچھ علاج کرو, اس کی عمر ہو گئی لیکن یہ شادی کی بات ہی نہیں کرتا. تو جسمانی اعتبار سے جیسے شادی کا ایک ٹائم ہے, روحانی اعتبار سے اللہ کی معرفت کا ایک لازمی ٹائم بھی ہے اور وہ 40 سال کی عمر ہے. جب سن 40 کو آدمی پہنچتا ہے, 40 سال کی عمر کو جب آدمی پہنچتا ہے تو اس میں ایک خوب ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے کی اور اللہ سے معرفت حاصل کرنے کی اور سلوک طے کرنے کی اور ولایت والے راستے میں داخل ہونے کی اور اولیاء اللہ کے ساتھ میں تعلق بڑھانے کی ایک طلب آدمی میں ہونی چاہیے. نہیں تو امام غزالی کا ملفوظ میں سنا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ قابل اصلاح یہ تھی, وہ خود ایک بیماری ہے. آدمی جو ہے نا اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اس سرحد سے آگے نکل گیا کہ اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ اس کی کب ضرورت کیا ہے. جو سچے طالبین ہیں وہ متوجہ ہو گئے, چلے کہ حضرت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ ہمیں کچھ بنا دیجئے, بتا دیجئے. انہوں نے ذکر فکر بتا دیا, انہوں نے حسن ظن اور حسن عقیدت کے ساتھ میں ذکر فکر شروع کر دیا, کیونکہ ولایت کے اندر, بزرگی کے اندر ذکر فکر کو بڑی اہمیت ہے. ذکر اور فکر دو پر ہیں جس سے پرواز ہوتی. کثرت ذکر, اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا, جیسے ابھی اثر کے بعد بات آ رہی تھی نا کہ دعاؤں کا اہتمام, دعا ہو, دوسری اذکار ہو, کچھ بھی ہو, کثرت سے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. بلکہ سلوک میں جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے علاوہ جو چیز اصل سیکھنے کی ہے نا, وہ دو ہی چیزیں ہیں نا, جس کا دھیان رکھنا ہے, جس کو ملکے کے طور پر حاصل کرنا ہے, ایک دوا میں ذکر اور ایک دوا میں طاعت. تعلق سے جو چیز مقصود ہے, کسی سے مرید ہونے سے جو چیز مقصود ہے اصلی ہے, وہ دو ہی چیزیں ہیں, یاد رکھیں. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے, ایک یہ ہے کہ ہمیشہ کا ذکر آدمی کو مل جانا, دوا میں ذکر کہتے ہیں. ایک ملکہ ہوتا ہے, ذکر کی مشق کرنے سے, ذکر کی ایکسرسائز کرنے سے ایک ملکہ ہوتا ہے کہ آدمی کدھر بھی متوجہ رہے دماغ اللہ کی طرف رہتا ہے اس کا, وہ کیفیت پیدا کرنے کے واسطے مشق کرتے ہو. اس مشق کے زمانے میں بڑے عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں. سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہ ذکر کی کثرت کر رہے تھے, اس زمانے میں ایک مرتبہ ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا, بڑا سا کہیں سے کٹ گیا, وہ خون ٹپکنے لگا. جہاں قطرہ گرتا تھا خون کا, وہاں اللہ لکھا جاتا تھا. جہاں خون کا قطرہ ٹپکتا تھا, وہاں اللہ لکھا جاتا تھا. یہ آدمی کے رگ رگ میں اور خون میں اتنے اثرات آ جاتے ہیں. اسی وجہ بزرگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے کہ انہوں نے ذکر کے اندر یعنی کہاں سے ترقی کی اور کیسے اللہ پاک نے شان دکھائی. اللہ کا دھیان اور اللہ کا ذکر اور ذکر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر بڑی عجیب چیز ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی اس طرح کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے. اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب همی ونور بصری وتخلطه بلحمی ودمی. یا اللہ قرآن کریم کو میرے خون میں میرے گوشت میں گھوڑ دیجئے, ملا دیجئے, مکس کر دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. اور میرے جسم کو اس کے مطابق استعمال کر دیجئے. کیونکہ قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگی کا استعمال یہ خود بھی اللہ کی توفیق پر ہی ہے. کوئی نیکی جو ہے وہ اللہ کی توفیق پر ہے. اسی وجہ سے جو آدمی نیکی کر کے کوئی اچھا کام کر کے اپنی طرف منسوب کرتا ہے میں نے یہ کیا, تو وہ ایک نیکی کے بعد ایک برائی کر گیا ہو, وہ بھی ایک برائی ہے. اس کو یہی پتا نہیں کہ نیکی کی توفیق ہوئی کدھر سے. نیکی کا صدور ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہے, یہ قاعدہ ہے. یہ نیکی کا صدور جو ہے یہ ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہے. بندے میں کہاں ہے وہ چیز؟ بندے میں نہیں ہے وہ چیز. اگر فضل شامل حال نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی فضل پر ہی عمل ہوتا ہے. عمل کی توفیق فضل پر ہوا کرتی ہے. اس لیے کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرنے کی چیز ہے. اور نیکی کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری استغفار کی ہے کہ اس میں جو گڑبڑ ہوئی وہ ہماری ہے. اس میں جو گڑبڑ ہوئی وہ ہماری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نماز سے فراغت کے بعد میں کیا دعا پڑھوں, نماز سے فراغت کے بعد میں کیا دعا پڑھوں. کون پوچھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں. جن کی معرفت, جن کے ایمان کا حال یہ ہے کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پڑھنے میں اور ابو بکر کا ایمان ایک پڑھنے میں, تو ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پڑھنا جھک جائے گا, وزندار ہو جائے گا. انہوں نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤں تو کیا پڑھوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. اے اللہ میں نے تو بہت ہی بڑا قصور کیا ہے, مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. اور گناہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے, نہ ہم معاف کر سکتے, وہ صرف اللہ ہی کر سکتے. جیسے ہماری زبان سے ایک بات نکل جانے کے بعد واپس نہیں لے سکتے, واپس لینا ہے تو پھر دوسری زبان استعمال کرنا پڑتا ہے, دوسرا ورڈ بولنا پڑتا ہے, پھر تو واپس ہوگا وہ کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں, میرے سے غلطی ہوگی, اور جو گئی پہلے وہ تو گئی. ایسے عمل کا گناہ کیا ہے؟ اصل میں عمل کا ریئیکشن ہے. عمل کر دینے کے بعد میں آدمی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا گناہ کا معاف کرنا سوائے اللہ. اس واسطے ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صدیق اکبر کو یہ دعا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کی توفیق کے بعد میں عمل کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا ضروری ہے, اور عمل میں کوتاہی کی ذمہ داری ہم پر ہے, اور عمل کا صدور جو ہے نا وہ اللہ پر. نماز ہو, روزہ ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, صدقہ ہو, خیر خیرات ہو, جلسوں کا اہتمام ہو, صحیح سنت کے موافق, صحیح شرع کے موافق, اور مسجد بنانا ہو, مدرسہ بنانا ہو, یتیموں کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو, کوئی نیکی کا کام کیا جائے مال کی لین سے, جان کی لین سے, ان سب کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا ضروری ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی. سچے طالبین آ گئے ان کے پاس, انہوں نے ذکر فکر بتا دیا. اب وہ اللہ کی کرنی یہ ہے کہ وہ بےچارا تو انہیں ریٹائر ہو کے جو ہے نا وہ لوگوں کو ذکر فکر بتا رہا تھا اپنا دھندا چلانے کے واسطے, مگر جیسے انہوں نے ذکر فکر شروع کیا تو ان کا اللہ نے مقام بڑھا, ان کو ولایت دے دی, ان کو اپنا ولی بنا لیا. وہ جو دو چار سچے طالبین کا جو گروپ آیا تھا ان کو اللہ نے ولایت دے دی. ایک مرتبہ سب مل کے آپس میں طے کرے کہ بھائی اللہ پاک نے اپنے فضل سے اتنا بڑا مقام ہمیں دے دیا, ذرا مراقبہ کر کے دیکھو کہ ہمارا پیر کون سے آسمان پہ, وہ اس کی اونچی کتنی اڑان ہے وہ دیکھو. اب وہ جو مراقبہ کر کے دیکھے تو وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. اب اس کی دو ہی شکلیں ہیں, یا تو اتنی اونچی اڑان ہے کہ وہاں تک یہ لوگ پہنچے نہیں, یا پھر اڑان ہی نہیں ہے سرے سے, وہاں کچھ رہے تو نہ دکھنے کو, وہاں تھا ہی نہیں کچھ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی، اللہ سے دعا کی گئی پروردگار اس کے سبب سے آپ نے ہمیں نوازا، نوازنے والے تو آپ ہیں، دل تو آپ کے قبضے میں، قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں اللہ پاک اس کو پلٹتے رہتے ہیں، تو یہ بنی آدم کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، یہ آپ کا نام لینے والا، آپ کے لوگوں کو آپ کا نام بتانے والا، آپ اس پر فضل فرما دیجیے، بس ان نیک لوگوں کی، نیک شاگردوں کی برکت سے اس کو بھی اللہ نے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا۔ اس لیے پیری مریدی میں مرید کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، مرشد کا بھی بہت ہوتا ہے، روحانی فائدے کی بات ہو رہی وہ بھی بہت ہوتا ہے، بلکہ جتنے حضرت کے مریدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو یاد ہوگا کہ جب کوئی حضرت سے مرید ہونے کے لیے آتا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں لے جاتا رہے میرے کو پوچھتے تھے، اگر تو جنت میں لے جاتا بول کے بولا تو پھر تیرے کو مرید، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرشد لے کے چلے جائیں گے، مرشد بھی لے کے جاتا واقعی تو مرید بھی لے کے جاتا بازو، اللہ پاک کس کو قبول کرنے والا ہے کیا معلوم، تعالیٰ شانہ کا فضل شامل حال جس پر ہو جائے، اس لیے یہ مناسبت جو ہوتی ہے یہ آدمی کو اور اولیاء اللہ سے مناسبت کی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، اور ان کے اعمال کی توجیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تب اسی وجہ سے ان کا کوئی عمل میں ہم خلل نظر آتا ہو تو اس کی ہم وجہ تلاش کریں، اعتراض کرنے کے بجائے، تنقید کرنے کے بجائے، یہ مناسبت کی ادنا دلیل ہے، یہ کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اس کی کمزوری کی کوئی توجیہ کر سکے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو مناسب ہے، اور پیر کے قول میں کامل چاہیے، اس طریق کو پورا مکمل پورا طے کرنے کے لیے تو رہبر کامل چاہیے، لیکن یہ چیز ایسی ہے بھائی جس کو اس کا کچھ حصہ مل جائے وہ بڑا خوش نصیب، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل اپنی ایک ولایت ہی کا ہے فیضان جو دنیا میں چلایا ہوا ہے، یہی چاہیے سر، اور ان کی شان اللہ پاک پھر یہ بنا دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی مزے کی، آخرت بھی مزے کی، ولایت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں حالات تو ہر ایک کے ساتھ لگے ہیں، اس میں بھی خوش رہتا ہے، صحابہ کرام کو حیات طیبہ حاصل تھی، پاکیزہ زندگی تھی جس کا قرآن پاک میں وعدہ ہے، صحابہ میں بہت سو کو کھانے کی بھی تنگی تھی، پہننے کی بھی تنگی تھی، رہنے کی بھی تنگی تھی، اور دوسرے قسم حالات تھے، بہت سی چیزیں تھیں، بیماریاں آتی تھیں، لیکن ان کا مزاج ایک دوسرا بن گیا تھا، وہ کیا تھا، مزاج کا بنانا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج آپ کی پسند، مزاج جو بنانے کا ہوتا ہے وہ یہ کہ میرا مزاج کیا ہے، آپ کی جو پسند وہ میرا مزاج، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جس حالت کو پسند کرے آدمی اسی حالت کو ترجیح دیتا ہے، اور اسی میں اس کو لذت آتی ہے، حیات طیبہ میں ہوتا یہ ہے کہ جس حالت میں رکھیں اس حالت کو اپنے لیے خود طے کر لینا کہ مجھے یہ حالت پسند ہے، راضی ہو جانا اسی کا نام ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ جس حالت میں رکھیں، صحابہ کرام کو یہ وصف ایسا حاصل تھا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو ایسا وصف حاصل تھا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ایک خاتون تھی ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس دورے میں ظاہر ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں ان کے کپڑے ہٹ جایا کرتے تھے، ہوش آنے کے بعد میں لوگ بتاتے کہ تم کو دورہ پڑا تھا تمہارے کپڑے ہٹ گئے تھے، تو ان کو اس پر بہت شرمندگی ہوتی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میرے لیے مرگی کا دورہ ختم ہو جائے کیونکہ اس میں میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، سرکار نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دعا میں کر دوں گا اور تمہارے مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا، اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے اور تمہارا مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا، چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور چاہو تو تمہارے لیے میں دعا نہیں کروں گا اور دورہ مرگی کا پڑتا رہے گا اور تمہارے لیے جنت ملے گی، یہ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس کو چاہتے ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مت کیجیے آپ، مجھے مرگی کا دورہ پڑنے دیجیے، حدیث میں یہ کہ مجھے آپ مرگی کا دورہ پڑھنے دیجیے دعا مت کرنا، جبکہ حضور نے آفر دے دی، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں دعا کر دوں گا اور یہ دورہ ختم ہو جائے گا، مصیبت پر, بیماریوں کی جو مصیبت ہے اس پر صبر سے بڑے بڑے مرتبے طے ہوتے ہیں. جو بندہ عمل سے جو درجے حاصل نہیں کر سکتا وہ مصیبتوں سے بیماریوں سے ان درجات تک اللہ پہنچا دیتے ہیں بندوں. غیر اختیاری مجاہدے سے بہت ترقی ہوتی ہے, یہ لکھا ہے بزرگوں نے. ہم بزرگوں کی باتیں سنا رہے ہیں آپ کو. حب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, ہم صالحین میں سے تو ہیں نہیں لیکن صالحین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک کچھ صلاح کا حصہ میں بھی دے دے. انہوں نے پھر اس کے بعد میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات ہے کہ ایک دعا فرما دیجیے. وہ کیا؟ کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میرے کپڑے نہ ہٹا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی کہ اللہ جب اس کو مرغی کا دورہ پڑا کرے تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. اس کے بعد سے جب ان کو دورہ پڑتا تھا کبھی کپڑے نہیں ہٹتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جنتی خاتون دیکھنا ہو ان کو دیکھو, چونکہ ان کے ساتھ میں یہ واقعہ ہوا ہوا ہے. جس سے آپ نے بزرگ کو پتہ تھا کہ اتنی مصیبت اتنی مصیبت, یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی پریشانی سے تنگ آ گیا ہوں. انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں اسی حالت میں رکھنا طے کر دیا ہو تو تم کیا کر لے؟ تو بولے میں کچھ بھی نہیں کر لے سکتا. تو بولے پھر خاموش رہو نا, قصہ ختم کرو. اگر اللہ پاک نے یہی طے کر دیا ہے کہ یہ مصیبت تم کو ہو تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے بھائی صبح ہوگی, تمہارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, میرے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, تو خاموش رہو اپنا. اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہی مصیبت ہے پوری دنیا میں یا اور بھی مصیبتیں؟ کہنے کے وہ بے شمار مصیبتیں. کہنے کے جو نہیں ہے اگر وہ بھی ڈال دیا تو کیا کرو گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بولے خدا کا شکریہ ادا کرو. گئے تھے نماز معاف کروانے, روزے سر سے پڑ گئے, مصیبت دور کروانے گئے تو شکر لگا دیا کہ مزید شکریہ ادا کرو. یہ اور جو مصیبت ہے اس کے علاوہ ہے وہ نہیں ہے تمہارے پاس, اگر وہ آ گئے تو کیا کر لیتے؟ مناسبت کا نام یہ ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اپنی طبیعت اس کے موافق بنا لے, اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کے حالات زندگی سے دیکھ دیکھ کے اور ان کی باتوں سے سن سن کے بنتا ہے مزاج, بن جاتی. ہمارے دادا پیر جو ہیں سید حسین صاحب ناظم منتظر تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ ان کی پیٹھ میں پھوڑا ہو گیا تھا, جسے بیڈ سور ہو جایا کرتے ہیں, اور ان کو بیڈ سور نہیں ہوئے تھے لیکن ایک ویسے ہو گیا تھا اور داغ کی شکل اس کی بن گئی تھی, اس میں سے پشش نکلتی تھی, حکم ہوتا نہیں تھا. اچھا پیٹھ کا پھوڑا اتنی عجیب چیز ہے کہ ہاتھ تو جاتا نہیں, خود گجانے آتا نہیں, دوسرے کو کھجا بولے تو انہیں وہ جگہ کھجا تھا جہاں آپ کو نہیں کھجا رہا. وہ خارش کی خصوصیت ہے. وہاں محمد عمر صاحب پالن پوری ایک بزرگ گزرے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا کاروبار دوسروں کو دینا اپنی پیٹ کا پھوڑا ہے, بولے پیٹ کھجا لینے کے برابر ہے. اس طرح سے پیٹ آپ کی کھجاتی ایک جگہ, انہیں کھجاتا ایک جگہ. بولے تو آپ جس کو کاروبار کے لیے بٹھاتے ہیں آپ کا منشا ایک رہتا, انہیں ایک کرتا, چلتی نہیں صحیح گاڑی. اس لیے کاروبار کو زیادہ پھیلانے سے پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. لوگ سمجھتے ہیں کاروبار خوب پھیلا لو خوب آرام مل سکتا ہے, نہیں, کاروبار کو زیادہ پھیلانا پریشانی بڑھا لینے کی موافق ہے, زیادہ پریشانی بڑھتی ہے. کیونکہ جب کاروبار پھیل جاتا ہے تو آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے, جب اکیلے نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے کو بٹھا دیں, جب دوسرے کو بٹھاتے ہیں تو آپ کے منشے کو پورا نہیں کرتا, جس کا مطلب یہ کہ وہ گزارتا وہاں ہے جہاں آپ کو نہیں گزارا, اور جہاں گزارا وہاں نہیں گزارتا. یہ سلسلہ ہوتا ہے. وہ تکلیف اس میں ہوا کرتے تھے حضرت کو, تو ان کے مرشد خادموں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں دعا نہیں فرما دیتے کہ بھئی یہ ختم ہی ہو جائے, ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ختم ہی ہو جائے گا. فرمایا کہ میں رہنے دو نا, جس کو رہنے میں مزہ آتا ہو وہ کیوں دعا کرے گا, جس کو اس کے رہنے میں ہی مزہ آتا ہو وہ کیوں دعا کرے گا. اور جنہوں نے حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وہ حالات دیکھنے کی تو خوب آتے تھے. حضرت والد صاحب کو تو حال یہ تھا ان کے جذب کا اور ان کے اوپر ان کے استحکام کا, تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ کو اگر کہیں چوٹ لگی تو کہاں چوٹ لگی ہے. یہ میں چشمدی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کہیں چوٹ لگ جاتی تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ کو چوٹ کہاں لگی ہے, وہ خود یہ جج نہیں کر سکتے تھے کہاں لگی ہے. یہاں ہم کو مار لگا رہا تھا, یہاں مار لگا شاید ایسا ہوتے. جس کو رہنے میں مزہ آتا ہو وہ کیوں دعا کرے گا, جس کو اس کے رہنے میں ہی مزہ آتا ہو وہ کیوں دعا کرے گا. اور جنہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے ان کے حالات اتنے کی تو خوب آ سکتے ہیں. والد صاحب کو تو حال یہ تھا ان کے جذب کا اور ان کے اوپر ان کے استغراق کا, تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ کو اگر کہیں چوٹ لگی تو کہاں چوٹ لگی ہے, یہ میں چشمدید اس کا گواہ ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کہیں چوٹ لگ جاتی تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ کو چوٹ کہاں لگی ہے, وہ خود یہ جج نہیں کر سکتے تھے کہاں لگی, یہاں آپ کو مار لگا جا سکتے اور یہاں مار لگا شاید, ایسا ہوتا کئی مرتبہ کا یہ میرا اپنا مشاہدہ, ایسا استغراق تھا اللہ کی یاد میں, ایسا دھندی ہوں. بڑے بزرگوں کے حالات ہیں, ہوتا جسم میں یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے کہ آدمی کو یعنی ایک کیفیت ملتی ہے, اس کیفیت میں مزیدار زندگی ہو جاتی ہے. حیات طیبہ کا راز یہی ہے, دنیا کی آخرت کی حیات طیبہ تو یہ کہ جنت ملے گی, اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کا دیدار ملے گا. دنیا کی حیات طیبہ کا راز یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ پاک نے جس کو تجویز فرمایا ہے اس حالت کو اپنے لیے بھی تجویز کر لینا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے لیے یہی حالت ٹھیک ہے, میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے خوش ہوں, رضیت باللہ ربا, میں اللہ کو اپنا رب بنا کے خوش ہوں. اب جب اللہ کو رب بنا کے خوش ہے تو جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں خوش رہو, یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربا کا, اللہ رب ہے نا, انہوں نے کیا جو کچھ کیا ہے یہ جو حال ہے تمہارا ان کا یہ ہے ان کی طرف سے, لہذا خوش رہو. اپنی طرف سے تجویز یہ مصیبتوں کی جڑ ہے, ایسا ہونا, یہ چھونا, اتنا ہی ہونا, یہی نوکری ہونا, اتنی آمدنی ہونا, اتنی تنخواہ ہونا, یہ ساری تجویزات کہلاتی ہیں, اس میں ہے پریشانی رہتی. بزرگ یہ سب سکھاتے ہیں ہم کو, اللہ والے یہ سکھاتے ہیں کہ تم یہ چیزیں سب چھوڑ دو, اس واسطے کہ یہ کائنات اللہ کی ڈیزائن کی ہوئی ہے, ہماری تو نہیں ہے نا, یہ پوری کائنات اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے, چلتا اس میں اللہ کا نظام ہے, ہم اپنی طرف سے دخل دینے سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں. اپنی عافیت اور سلامتی اس میں ہے کہ وہ بس آمننا پتہ آمننا اور سلمنا, اس میں آدمی چلتا رہے بڑے مزے میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو سوکھے ٹکڑوں میں لذت ملتی ہے, روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں سوکھے, سالن کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا, اس میں بھی مزے کی زندگی, کیوں اس واسطے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے رحمت فرمایا, محبوب کی طرف سے آیا ہوا ہے, محبوب کی طرف سے سوکھے ٹکڑے وہ بسکٹ سے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں, اسی میں خوش ہے, کھانا اچھا مل گیا تو خوش, کھانا معمولی سا مل گیا تو خوش, فاقے گزر گئے تو خوش. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہیں, تو تکلیفوں اور مصیبتوں کو اللہ والے پسند کرتے تھے پہلے, ہم ضعیف لوگ ہیں ہم پسند نہیں کر سکتے, اور ہم مانگنا بھی نہیں چاہیے اس حالت کو, عافیت مانگنا چاہیے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے عافیت مانگا کرو, اللہ ہم کمزور ہیں, ہم سے یہ سب نہیں سہارا جاتا, مگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ جب مزاج ویسے ہی بنتا ہے نا تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فاقے بہت آتے تھے بچپن میں ان کے پاس, میں تو لنگر تھا ان کے پاس, اتنا بڑا لنگر تھا ان کے پاس میں کہ ان کے دسترخوان پر روزانہ ایک بڑا تھیلا نمک کا خرچ ہوتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا لنگر تھا, نمک کا کھانا تھوڑی پکتا ہے, کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے, یہ تھیلا نمک جس میں ڈالا جائے تو کتنا پکنا پڑتا ہے. ان کے لنگر کا یہ حال تھا, اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ بھی عجیب شان ہے, اس کا بھی میں سر بتا دوں آپ کو راز, اگر ہم اللہ کی مخلوق کو دینے کی عادت ڈال لیں گے, دوستوں اور احباب پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے اپنی جسات کے موافق, اور نیک لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں گے, یہ لازمی چیز ہے کہ آپ کے گھر پہ آمدنی شروع ہو جائے گی. اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ, حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تو اپنے مخلوق پر اپنی تھیلی کھول دے, خالق تجھ پر اپنی تھیلی کھول دے گا, تو اپنے مخلوق, تو اللہ کے مخلوق پر اپنی تھیلی کھول دے, خالق تجھ پر اپنی تھیلی کھول دے گا. اور فرمایا لاتوں کی ایوب کا حال ہے, اور اپنے بٹوے کو بند مت کرو, تم پر اللہ تعالیٰ اپنا بٹوا بند کر دیں گے. تو ہمارے بٹوے میں ہے کیا پھٹی گوڑی, کھولے تو کیا بند کرے تو کیا, تو خام خواہ نیت خراب کر کے انکم سورسز آف انکم بھی برباد کر لیتے ہیں ہم لوگ. لوگوں کے پاس ملکیاں ہوتی ہیں, مکانات ہوتے ہیں کرایہ کے, گاڑیاں ہوتی ہیں چلتی ہیں, یہ ہے وہ, پھر کچھ نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ بنائے رکھو. ارے سرکار نے جو آمدنی کا ذریعہ بنایا اس کو انسان آج مسلمان اختیار نہیں کر رہا, کھانا کھلاؤ خرچ کرو. دیکھو آشف علی چچا کو سمجھو کیا ہوشیاری کر رہے ہیں, ہر تھوڑے دن کو جلسہ کرتے. اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی لوگوں کے ساتھ سلوک شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہمانوں کا کھانا اس کے پاس پہنچاتے ہیں, کوئی کھانا اپنا تو نہیں کھلاتا,
لوگوں کی سب کی روزیاں آتی ہیں اور اللہ کریموں کا کریم ہے, وہ بڑی شان والا ہے. اس کی عادت یہ نہیں ہے کہ مہمان کا کھانا دے کے آپ کو چھوڑ دیں گا, یہ اس کی عادت ہے. آئی بات سمجھ؟ جب مہمان کا کھانا ہمارے پاس پہنچے گا تو برکت سے فائدہ ہے, اپنا تو سلوٹوں میں نکل جائے گا. اس لیے جتنے اللہ والے ہیں مہمان نواز بہت ہوتے تھے, خرچ کرنے کی بڑی عادت تھی. پیغمبر بہت خرچ کرتے تھے, بڑے مہمان نواز ہوتے تھے, خرچ سے خوش ہوتے تھے, مہمان آنے سے خوش ہوتے تھے, شروع کرنے سے خوش ہوتے تھے, خدمت کرنے سے خوش ہوتے تھے. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے, عادت ہی نہیں تھی ان کو کہ کوئی مہمان کے بغیر کھانا کھائیں. اور اگر کوئی مہمان کسی وقت نہیں آیا تو دعائیں کرتے تھے, باہر جا کے تلاش کر کے منت نمازت کر کے پکڑ کے لاتے تھے کہ ذرا مہربانی کر کے دونوں والے میرے ساتھ کھا لو. ایک مرتبہ ایک باہر سے ایک آدمی کو پکڑ کے لایا, کوئی نیا سا آدمی تھا, جب وہ بٹھایا اس کو دسترخوان پہ تو اسے کہا کہ کل بسم اللہ, تم کل بسم اللہ بولو پھر کھاؤ. اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ تو حضرت کو آ گیا شک, یار یہ پتا نہیں مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے. اس سے پوچھے تو مسلمان نہیں ہے تو نے بولا میں مسلمان ہوں. ابراہیم علیہ السلام, ابراہیمی مزاج تو آپ کو معلوم ہی ہے. ابراہیمی مزاج بڑی عجیب چیز ہے, بڑی عجیب چیز ہے. قرآن پاک میں اتنا مضمون ہے اس کا میں کیا بتاؤں آپ کو. ان کو برداشت ہوا, انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے, میرے اللہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو میرے سے کیا تعلق, چلو اٹھو. دسترخوان پہ سے اٹھا دیا. ادھر مہمان باہر نکلا, باہر نکلا وہ آدمی, کھانا کھائے بغیر ادھر وہی آ گئی, کہنے کے کفر اور شرک میرا اس کا معاملہ ہے. یہ کیا تم نے حرکت کی؟ کفر اور شرک میرا اس کا معاملہ ہے, یہ کیا تم نے حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ باہر دوڑے ہوئے گئے, اسے منت سماجت کی, معافی مانگی, وہ مان رہا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ خود ہی کو ٹھیس پہنچ گئی, یعنی کہ بھائی معاف کر دے, میں معذرت چاہتا ہوں, آج آدھونے والے کا وہ معافی تلافی کر کے اس کو دسترخوان پہ بلا کے کھانا کھلایا. کھانا کھلانا یہ بہت بڑا سورس آف انکم ہے, یاد رکھ لیجیے یہ بات. اور یہ اللہ ایسے ہی کرتے تھے, کھلانا شروع کر دیتے تھے تو آنا شروع ہو جاتا تھا. اور اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, ایسے ایسے راستے سے مرحمت فرماتا ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. جو اسباب ہیں وہ تو ہیں, لیکن اللہ کے پاس محدودیت تھوڑی ہے کہ جتنے ہیں بس اتنے میں ایڈجسٹ کرنا ہے. ایسا ہے کیا؟ جتنے چاہے پیدا کر دے, جو چاہے راستہ بنا دے. دل بڑا رکھنا اور سلوک کرنے کی عادت رکھنا اسلامی کلچر میں اور غیر اسلامی کلچر میں یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے, بہت بڑا بنیادی فرق ہے. اسلامی کلچر میں خرچ کرنا ہے, دینا ہے لوگوں پر, سلوک کرنا ہے, اور سلوک میں بھی اکرام کرنا ہے. مسلمان کا اکرام الگ چیز ہے اور سلوک الگ چیز ہے, وہ بھی عرض کر دوں میں آپ کو. سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو آپ پیسے دے دیے لے بھائی کھا لے بول کے, یہ غریب کا بڑے آدمی کا چھوٹے پر احسان ہوتا ہے. اکرام اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود ہاتھ بلائیں, آپ خود کھلائیں, آپ خود پیشکش کریں, خدمت کو اپنی ذاتی طور پر شامل کریں اس میں. یہ اکرام کی تعریف میں میں نے ایک بزرگ سے سنی ہے, یہ اکرام کی تشریح اکرام میں اور سلوک میں انہوں نے ایک تشریح کی, وہ یہ فرق انہوں نے بتایا. سلوک میں یہ ہوتا ہے, اکرام میں یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی خود سے بھی شریک ہوتا ہے اس میں جتنا اس کے بس میں ہو. صحت ہی ساتھ نہیں دیتی, بڑا ہو گیا ہے, کمزور ہے, مشغولیت زیادہ ہے, خادموں کو رکھا ہوا ہے, الگ بات ہے. اور بقیہ یہ کہ لو جاؤ کھا لو ہوٹل میں کھا لو بولنا, یہ جو ہے نا وہ اکرام کا حصہ نہیں ہوتا, یہ سلوک کا حصہ ہے خالی. خیر بعد میں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں دسترخوان کا سلسلہ تھا, بہت بڑا لنگر چلتا تھا, لیکن بچپن میں ان کے اوپر فاقے بہت آتے تھے. اور ان کی ماں انتہائی دیندار تھی, نیک تھی, انہوں نے یہ سمجھایا ہوا تھا کہ فاقا جو ہے وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کے اوپر فاقے آتے تھے, ان کے گھرانے کا مہمان ہے. اس زمانے میں عادت ایسی تھی, نیکی طبیعت کی ایسی تھی کہ اگر جب یہ کہا جاتا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہمارے پاس آ گئے تو وہ سچ مچ خوش ہو جاتے تھے. اب وہ جناب والا مزے کی زندگی, ان کی فاقا بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج ہم مہمان ہیں, بس آج ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں, اور اس میں خوش رہتے تھے. حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی جس دن ہماری امی یہ کہتی تھی کہ آج ہمارے پاس مہمان آ جائے, اور مطلب اس کا یہ ہوا کرتا تھا. ایک بزرگ آئے ادھر, ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ہوا, ان کو ان کے گھر کے حالات کی خبر تھی, انہوں نے ایک تعویذ دے دی. اور یہ فرمایا کہ اس کو غلے کے برتن میں، ہنڈیا میں جس میں غلہ رکھا جاتا ہے اس میں رکھ دینا، انشاءاللہ فاقہ نہیں آئے گا. یہ انہوں نے کہا، اللہ والے تھے، ان پر کوئی بات کھلی، انہوں نے جو ہے نا ایک تعویذ دے دی تاکہ گھر کی تنگی چلی جائے. والدہ محترمہ نے وہ تعویذ ان کی ہنڈیا میں رکھ دی. اب فاقہ آ رہا ہی نہیں، اور کبھی امی بولی نہیں رہے کہ مہمان ہے ہمارے پاس، روزانہ کھانا مل رہا روزانہ. حضرت پیر جی فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر غصہ آ گیا کہ اتنے دن گزر گئے آج تک امی نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہمارے پاس مہمان ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ ہنڈیا میں وہ تعویذ رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہنڈیا میں نے پھینک دی باہر. تو پھر ہمارے پاس مہمان شروع ہو گئے بولے. پھر جب ہم کو خوشی ہوئی، اب اندازہ لگائیے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ مزاج کیسا ایڈجسٹ ہوتا ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ بات، مگر یہ اللہ والوں کی باتیں، جو مزاج ہی ویسا بن جاتا ہے. تکلیف ہے تو تکلیف کو پسند کر لینا اپنے لیے، راحت ہے تو راحت کو پسند کر لینا اپنے لیے، تنگی ہے تو تنگی کو پسند کر لینا اپنے لیے، فراقی ہے تو فراقی کو پسند کر لینا اپنے لیے، تندرستی ہے تو تندرستی کو پسند کر لینا اپنے لیے، بیماری ہے تو بیماری کو پسند کر لینا اپنے لیے. حیات طیبہ کا راز یہ ہے کہ جس میں آپ خوش اس میں ہم خوش. تیرا ان عافیت کا او سونی علم تکن ساخت علیہ فلا ابالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بے انتہا بےخودگی کی اور آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، ہر قسم کی اذیت پہنچائی، زبان سے بھی اذیت پہنچائی، روحانی اذیت بھی پہنچائی، جسمانی اذیت بھی پہنچائی، آپ پر لڑکے لگا دیے پیچھے گالی گلوچ کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے. وہ پتھر مارنے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، تاکہ آپ کے خادم نے اپنے کندھے پر اٹھا کے آپ کو انگور کے باغ میں پہنچایا. پھر وہاں پر آپ کو ہوش آیا اور وہاں آپ بہت ذرا یعنی آپ پر رقت طاری ہو گئی اور وہاں پر اللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. بڑی عجیب دعا ہے اور اس میں بڑی جذباتیت پائی جاتی ہے. اس پوری دعا کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے جو جملہ میں نے آپ کو سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم تکن ساخت علیہ فلا ابالی. اگر آپ ناراض نہیں ہیں، اگر آپ خوش ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. علم تکن ساخت علیہ فلا ابالی غیر ان عافیت کا او سہولی. ہاں اگر عافیت مجھے مل جائے تو اس میں زیادہ میرے لیے سہولت ہوگی. باقی اگر آپ اس سے خوش ہیں میں بھی خوش ہوں، یہ مطلب ہے بات کو. اگر آپ اس کیفیت سے میرے خوش ہیں، اس تکلیف سے میری خوش ہیں، اس مصیبت سے میری خوش ہیں، دشمن کا شکار بننے سے میرے خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں. علم تکن ساخت علیہ فلا ابالی غیر ان عافیت کا او سہولی. بس اتنی دعا کرنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. بس بہت ہو گیا، دیکھی جاؤ فرشتوں کو، پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آگے تعارف کرا دیا. پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، آپ اشارہ کر دیں تو ابھی ان طائف والوں کو اس دونوں کے بیچ میں پیس دیتا ہوں. آپ نے آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، آپ ایسا نہ کریں. یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی ایمان لانے والا. آپ نے دعا دی اس وقت. غرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے، بزرگان دین کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ ان کے اوپر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ایک شان ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل بے خوف ہوتے ہیں وہ، اس قسم کا ان کو خوف نہیں رہتا. ایک خوف اللہ سے ڈر کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا، اللہ کی ناراضگی کا. اس میں تو یہ ہے کہ عشق ہزار بدگمانی، محبت کے اندر آدمی ذرا ذرا سی بات میں بدگمانی کرتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف اس کی ہوتی ہے. شاید یہ ہو گیا ہو، شاید ہو گیا ہو، شاید یہ ہو گیا ہو، شاید اللہ ناراض ہو گیا ہو، پہلے ایسا ہوتا تھا، شاید اللہ ناراض ہو گیا ہو، پہلے ایسا ہوتا تھا. اس میں تو ان کو بڑی حیرانی رہتی ہے، بڑی پریشانی رہتی ہے، بڑا ڈر رہتا ہے. وہ خوف الگ چیز ہے، وہ حزن الگ چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حزن کا حال یہ تھا کہ اندر سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی سینے مبارک سے، جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوا کرتی ہے، ایسے جوش مارنے کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی. آپ اندازہ لگاؤ کہ سینے میں کیا غم پلتا تھا ہوگا، سینے میں غم کس طرح کھولتا تھا ہوگا جس کی آواز باہر تک آ جاتی تھی. اور حضور نے خود فرمایا کہ انا اتقاکم واخوفکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو ڈرتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے، ایک ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اعتبارات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ولایت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حتی اللہ شانہ کے افعال پر اور ان کے تصرفات پر اعتراض ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو خوشی حاصل ہو جاتی ہے. اس میں آدمی بڑے مزے میں رہتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ملی، ٹھیک ہے، اگر ان کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. کسی کو خالی لڑکیاں ہوئیں تو اگر اللہ پاک کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں کہوں میں تھوڑی کوئی ذمہ دار ہوں کسی کا. اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا بھائی، آج تھوڑی دیر گلاس گرا رہا. حق تعالیٰ شانوں جس حالت میں رکھیں، اللہ پاک کے اپنے حالات کو صحیح کرنے کی پوری فکر کرنا اور دنیاوی نظام زندگی کا سنبھالنا. آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دین کی بات بولے تو دنیا بھول جاتے, دنیا کی بات بولے تو دین بھول جاتے. عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے, ایک بولے تو ایک چھٹ جاتے. نظام زندگی کو سنبھالنا اور زندگی نظام کے ساتھ میں گزارنا اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ پس اندازی کی عادت ہونا. پس اندازی کا مطلب ہے آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس میں سے تھوڑا بچانا, آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس میں سے تھوڑا بچانا, تھوڑی ہے تو اس میں سے بھی تھوڑا بچانا, زیادہ ہے تو اس میں سے بھی بچانا. کیوں؟ اس کے بغیر نظام نہیں رہتا. کوئی آفت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے, پریشانی ہے, قرضے مانگتے پھر رہے ہیں, کچھ قرضہ نہیں بھی مانگ رہے تو پہلے کوئی دیتا نہیں, دیتا ہے تو مرضی کے موافق نہیں دیتا, ضرورت پوری نہیں ہوتی, ایک حیرانی پریشانی جمیے سے خاطر باقی نہیں رہتی. اور اگر دل ہی کسی کا آدمی کا ایک جگہ ٹھکانے پر نہیں ہے تو کیا کرے گا, نہ نماز میں جی لگتا ہے پھر اس کا, نہ ذکر میں جی لگتا ہے اس کا, نہ تلاوت میں جی لگتا ہے اس کا, نہ شریعت پر چلنے میں جی لگتا ہے, ایک بے کلی سی رہتی ہے. اس واسطے کیا ہے, زندگی جو ہے کھانے میں, پینے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, گھر بار وغیرہ کے اندر بہت سسٹمیٹک ہونی چاہیے, بیوی بچوں کے خرچے میں. اور یہ چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچہ دیا کرتے تھے گھر والوں کو, ایک سال کا. اپن لوگ کتنا دیتے, بہت مشکل سے سرکاری ملازم ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو مہینے بھر کا غلہ لا کے ڈال دیتے. اور اگر بہت ہی ہوشیار قسم کا ہے تو چاول سستے ہوئے تو بہت خرید کے لے لیتا. اور سرکار کی سیرت مبارکہ کیا ہے کہ ایک ایک سال کا خرچہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے. اب بتاؤ کتنی جمعیت خاطر کی بات ہے. اگر آپ بولیں گے ہم نے تو باتیں دوسری سنی ہوئی ہیں, وہاں تو دو دو مہینے چراغ نہیں جلتا تھا, باقی آتے تھے, ایک سال کا خرچہ کہاں سے جاتا تھا, وہ ایک دوسری بات ہے. وہ دوسری بات کیا ہے معلوم, دوسری بات یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات تھیں, امہات المومنین جو تھیں, وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اپنے لیے نہیں رکھے تو ہم کہیں کو رکھنا, تو وہ ایک سال کا خرچہ ایک دن میں وہ صدقہ کر دیتے تھے. یہ چکر تھا وہاں پہ. اب حضور سے مانگنے کا حق نہیں رہتا تھا, بھائی آپ تو ایک سال کا دے دی, آپ کی ذمہ داری ہوگی نا. اب ہمارا معاملہ ہے, ہم خرچ کر لیتے, کچھ بھی کر لیتے, صدقہ کر دیتے تھے. اب آپ بھوکے تو ہم بھی بھوکے, آپ کھائیں گے تو ہم بھی کھائیں گے, اب دو دو مہینے گزر جاتے تھے. وہاں یہ صورت حال تھی, ایسی چیزیں بہت چلتی تھی وہاں پر. باقی آپ کے اندر انتظام جو تھا آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے, مگر انتظام کے تو راحت نہیں رہتی, طبیعت میں انتظام چاہیے. تھوڑی آمدنی ہے اس میں بھی اپنی چادر کے حساب سے پیر پھیلانا اور اس کے اندر سے بچت کا نظام رکھنا. بغیر بچت کے طبیعت میں یکسوئی نہیں رہتی, یاد رکھو, یہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, اپنے دائرے کے اندر اپنے مزاج کو, میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا, وہ یہ کہ اولیاء اللہ کا مزاج کیا ہوتا ہے اور اس مزاج میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے جس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی شان میں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی حزن ہوتا, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور اصل تو یہ وعدہ آخرت کا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی, حشر ہوگا, حشر بپا ہوگا اور میدان حشر میں لوگ پہنچیں گے تو ان کو اللہ پاک کی طرف سے تسلی ہوگی, بلکہ ان کو تسلی دنیا میں ہی, اس دنیا میں انتقال سے پہلے دے دی جاتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. تم خوف مت کرو, خوف ہوتا ہے اگلی چیز کا, ڈر پتا نہیں کیا ہوگا, پتا نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اللہ والوں کو بڑی اس کی پریشانی رہتی ہے, پتا نہیں کیا ہوگا, کیا تو کچھ نہیں, کیونکہ جو زیادہ کرتا ہے اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرا. اپنا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا کر کے بڑے خوش ہیں کہ ہم بہت کر دیے, لیکن جو اللہ والے ہیں وہ بہت کرتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہی کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اب جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا لے کے جائیں گے, کیا منہ لے کے جائیں, کیا ہم نے کیا ہے بلکہ لے جانے کا ہے. فرمایا کہ المؤمن يموت بعرق الجبين, ایمان والا جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے کہ اس کو شرمندگی رہتی ہے, میں تو جا رہا ہوں اللہ کے پاس, میں تو کوئی تیاری کیا نہیں. تو فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں اللہ خوش ہے تم سے, بے فکر ہو. اور جو پیچھے کا قصہ ہے, بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا, بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی, بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم رنج مت کرو, بابا یہ تو اللہ صالحین, وہ صالحین کا متولی ہے, اللہ جس کا متولی ہو جائے بڑا اس کا انتظام کیسا رہیں گا, نیک لوگوں کا وہ متولی. جب اللہ کی تولیت میں بچے چلے جائیں گے, اللہ کی تولیت میں کاروبار چلے جائیں گے, تو وہ کاروبار تو چمکے گا بعد میں بہت زیادہ. ان کو خوف اور حضور سے ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن اس کی جو برکتیں ہیں سایہ کے طور پر دنیا کی سب زندگی کے اعمال اور اثرات اور چیزوں پر پڑتے ہیں. اس کے پہلے آدمی کی جنت بنتی ہے, پھر اس کی برکتیں دنیا دنیا پر آتی ہیں، جو اصلی جو آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں حالات کا نظام ایسا ہے، اور ان برکتوں سے اس برکتوں کا اثر اس کی سواری میں، اس کے کپڑوں میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے مکان دکان میں، اس کے سامانوں میں، سب میں وہ منتقل ہوتی ہے. یہ بزرگوں کا فرمان ہے. اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ آدمی میں ایک تسلی رہتی ہے، اور وہ تکلیفوں کے اندر بھی تسلی میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی مصلحت ہے، اللہ پاک کا انتظام ہے. عقل سے آدمی خوش رہتا ہے، طبیعت سے آدمی تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی، اور ہر چیز میں آدمی کے پاس عقل الگ کام کرتی ہے، طبیعت الگ کام کرتی ہے. آدمی کی عقل کا کام الگ ہے، اس کی طبیعت کا کام الگ ہے. طبیعت تکلیف محسوس کرتی ہے، عقل سے آدمی خوش رہتا ہے. جیسے سرجری کے اندر، آپریشن کے اندر طبیعت میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، عقل سے آدمی خوش ہے. ڈلیوری کے اندر، لڑکی کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے عورت، مگر عقل سے خوش ہے. بچے جی ہوئے تو کتنے جتن کرتے ہیں. عقلی تصور، عقلی کام الگ ہوتے ہیں، طبعی کام الگ ہوا کرتے ہیں. ایمانیات جو ہے نا، ہم اصل میں حب عقلی کے ذمہ دار ہیں، عشق عقلی کے ذمہ دار ہیں، اطمینان عقلی کے ذمہ دار ہیں، تفویض عقلی کے ذمہ دار ہیں، تسلیم عقلی کے ذمہ دار ہیں، طبیعت کے نہیں ہے. طبیعت میں تو یہ ہے کہ اگر تکلیف ہو رہی تو رونا آ رہا ہے تو رو، مگر طبیعت خوش ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی انتقال کا وقت قریب ہے، اور آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا. حضور کے صاحبزادے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تمہاری جدائی میں ہمیں بڑا غم ہے، اور لیکن یہ بھی فرمایا ولا نقول الا ما یرضى به ربنا، مگر ہم بولیں گے وہی جس سے ہمارا پروردگار خوش ہوگا. اللہ کی حکمت ہے. اگر وہ حیات ہوتے تو پتہ نہیں اور کیا 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 نظام چلتا ان کا لے کے جانا کتنے مصلحتوں کا حامل تھا، اللہ ہی کو معلوم. ان کے نوازوں کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا. تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، بارش ہو رہی. اچھا اچھا آ جائیے. نہیں نہیں ذرا سا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تو انشاءاللہ سہولت ہو جائے گی. سر یہ شاید ایسا ہے کہ جو انسانوں کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مرتبے تو ضرور بہت ہیں، فرق بہت ہے اس میں، لیکن کام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ جی نہ آمنو و قانو یتقو، ایمان اور تقوی اختیار کرنا.